أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حکومت الہی در قرآن کریم موضوع گفتگو ہے ان ایام مبارک ماہ رمضان میں، اور عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے، و ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے، ماہ فہم قرآن و ماہ قرب قرآن ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب فال نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں ہے جو خدا نے ان مقاصد کے لیے نازل کی ہو جن مقاصد کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ انسان کی ہدایت کی کتاب ہے، انسان محتاج ہدایت ہے۔ خلقت انسان کی اس طرح سے خدا نے قرار دی ہے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، جبکہ دیگر موجودات، باقی مخلوقات، انہیں اس طرح کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ انسان ناقص پیدا ہوا ہے اور اس کو تدریجاً کمال تک پہنچنا ہے، دھیرے دھیرے کمال کامل ہونا ہے، اور اسی عمل کو ہدایت کہتے ہیں، یعنی نقص سے کمال تک جانا، اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک جانا، اس خاک سے خدا تک پہنچنا، اس کے لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت ایک جامع نظام ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں، اور اس جامع نظام کا مرکز خداوند تعالیٰ نے حکومت کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے حاکم اصلی و حاکم مطلق پوری کائنات کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ متعدد آیات قرآن مجید میں اس بارے میں ہیں کہ کائنات کا حاکم اصلی و مالک اصلی اللہ کی ذات ہے، اور حق حکومت انسانوں کے لیے یہ بھی خدا کا حق ہے، جس طرح نبی بنانا خدا کا حق ہے، امام بنانا خدا کا حق ہے، رسول مبعوث کرنا اللہ کا حق ہے۔ انسانوں کے لیے نظام ہدایت بشری کے لیے حاکم مقرر کرنا، یہ بھی اللہ کا حق ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ قرآن مجید نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس حق کو ذکر بھی کیا ہے، جس کے متعلق چند آیات گزشتہ گفتگو میں، کل رات کی گفتگو میں پیش ہوئی ہیں۔ آج ہم اصل موضوع کی طرف نزدیک ہو گئے ہیں، حکومت الہی۔ پہلے حکومت اللہ کے بارے میں بات تھی، اللہ کی ذات حاکم ہے اس کائنات کے اوپر، اور خدا کو حق حکومت ہے انسان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس حق حکومت و حق حاکمیت کے ذریعے سے انسانوں کو بھی حق حکومت عطا کیا ہے، اللہ کی جانب سے وہ حکومت قائم کریں۔ حکومت قائم کرنا واجبات میں سے ہے، جس طرح نماز واجبات میں سے ہے، جس طرح روزہ واجبات میں سے ہے، جس طرح زکوٰۃ و جہاد واجبات میں سے ہے، اس طرح حکومت قائم کرنا بھی واجبات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے کل کائنات کے لیے، وہ انسان کا بھی خالق ہے۔ خالق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کو ہستی عطا کی ہے، وجود عطا کیا ہے، اور خدا رب ہے، خالقیت کے ساتھ ساتھ رب بھی ہے، یعنی ہستی دینے کے بعد، وجود دینے کے بعد، ایجاد کرنے کے بعد اس مخلوق کو خدا پرورش بھی کرتا ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے، اسے درجۂ کمال تک بھی پہنچاتا ہے، اور ربوبیت کے ساتھ ساتھ اللہ حاکم بھی ہے، حاکمیت اللہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے حدود مقرر کی ہیں اور ان حدود کا انسان کو پابند کیا ہے، پابند قرار دیا ہے، اور انسان کو ان حدود کے اندر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے۔ یہ حکومت خداوند تعالیٰ ہے۔ حق حکومت سے خداوند تعالیٰ نے انسانوں کو مامور کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نظام کے مطابق و اللہ کے حق حکومت کے مطابق حکومت تشکیل دیں۔ اشارہ کیا کہ حکومت تشکیل دینا واجبات میں سے ہے۔ چونکہ ہم آدھا دین ہمیں پڑھایا گیا ہے و آدھا نہیں پڑھایا گیا، نومن و بباز و نکفر و بباز، کچھ سکھایا گیا و کچھ نہیں سکھایا گیا ہمیں، اس وجہ سے وہ دین جس کے اندر حکومت و حاکمیت کی بات ہوتی ہے وہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ وہ دین جس کے اندر چند رسومات، چند احکام و چند روایتی باتیں ہوں، بہت ہی محدود دین، وہ ہمیں تبلیغ کیا گیا ہے۔ لیکن جامع دین جو احکام سے شروع نہیں ہوتا، نظام سے شروع ہوتا ہے، اصل دین نظام سے شروع ہوتا ہے، نظام الہی سے، پھر اس نظام کے اندر احکام کی باری آتی ہے۔ ہمیں پہلے احکام پڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ احکام جس نظام کے لیے ہیں، جس نظام کے اندر یہ احکام بیان کیے گئے ہیں، اس نظام سے ہمیں آشنا نہیں کیا جاتا۔ خداوند تعالیٰ نے پہلے نظام قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پھر احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اول نظام جو بنیادی نظام ہے وہ حکومتی نظام ہے، چونکہ باقی جتنے نظام ہیں وہ حکومت کے تابع و حکومت کے ماتحت ہیں۔ آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ نظام تعلیم حکومت کے اختیار میں ہے، دفاع کا نظام حکومت کے اختیار میں ہے، تجارت کا نظام حکومت کے اختیار میں ہے، اقتصادی نظام حکومت کے اختیار میں ہے، معاشرتی و معیشتی نظام حکومت کے اختیار میں ہے۔ حکومت مادر نظام ہے یا مدر نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نظام مقرر کیا ہے و نظام کے قیام کا حکم دیا ہے، اور ان نظاموں میں سے مرکزی نظام حکومت کا نظام ہے، باقی سارے نظام اس کے تابع ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ اپنے ملک میں نگاہ کریں، وہ ہر ملک کے اندر جتنے بھی نظام چل رہے ہیں وہ سارے حکومت کے اختیار میں ہوتے ہیں، حکومت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ حتیٰ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہیں تو گھر کا نقشہ پہلے حکومت سے منظور کروانا ہوتا ہے آپ کو، کسی بھی ملک میں آپ رہ رہے ہوں۔ اگر حکومت آپ کے گھر کا ڈیزائن قبول نہ کرے اور اس کو اجازت نہ دے، آپ گھر نہیں بنا سکتے، اپنا نجی گھر، ذاتی گھر اپنا نہیں بنا سکتے۔ اس طرح سے حکومت اثر انداز ہے، دخل انداز ہے، حکومت کا دخل ہے انسانوں کی زندگی کے اندر۔ حکومت خواہ دینی ہو یا غیر دینی، الہی ہو یا غیر الہی، حکومت بہر صورت مرکزی نظام کا نام ہے اور حکومت کے تابع ہے ہر چیز۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نظام ہدایت میں حکومت ہی کو مرکزیت عطا کی ہے۔ خود ذات خدا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم شریف حاکم ہے۔ چونکہ خدا خالق ہے، مالک ہے و رب ہے، اور ساتھ ہی حاکم بھی ہے۔ خالق ہونے کی وجہ سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، رب ہونے کے اعتبار سے مخلوق کی پرورش کی ہے، اور حاکم ہونے کے اعتبار سے نظام مخلوق چل رہا ہے۔ ہر مخلوق کی اللہ نے حد مقرر کی ہے اور اس حد کے اندر اس کو پابند رکھا ہوا ہے۔ یہ حاکمیت خداوند تعالیٰ ہے۔ انسانوں کی ہدایت کا نظام بھی خدا نے حاکمیت و حکومت کی محوریت اور حکومت کی مرکزیت میں قرار دیا ہے۔ اگر حکومت نہ ہو، باقی بھی کوئی نظام الہی نظام نہیں ہوگا، مثلا تجارت الہی نہیں ہوگی، تعلیم الہی نہیں ہوگی، حتیٰ عبادتیں بھی الہی نہیں ہوگی اگر حکومت الہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادتیں بھی حکومت کے زیر سایہ انجام پاتی ہیں، نیکیاں بھی حکومت کے زیر سایہ انجام پاتی ہیں، تعلیم و تربیت و جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب حکومت کے سائے میں انجام دیتا ہے۔ بس از نظر دینی و از نظر قرآن حاکمیت و حکومت مرکز ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت کے لیے ایک مکمل جامع نظام بنایا ہے جس کا مرکز حکومت کو قرار دیا ہے، اور انسانوں کو حکم دیا ہے کہ پہلے حکومت قائم کریں الہی، پھر اس حکومت کے سائے میں دیگر نظام ضمنی و ذیلی نظام قائم کریں، اور پھر ان نظاموں کے اندر اپنی زندگی بسر کریں. اگر حکومت چھوڑ دیں گے اور حکومت کے ضمن میں دیگر نظام قائم نہیں کریں گے، وہ سپرد کر دیں گے دوسروں کے، اس صورت میں یہ اپنے دین پر و نظام ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ ایسے بندگان خدا، مخصوصاً رسل، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سابقہ امتوں کے اندر گزرے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حکومت قائم کریں، اور اللہ کے فرمان پر انہوں نے بھی کوشش کر کے حکومت قائم کی، اور حکومت کے ذریعے نظام ہدایت خدا برپا کیا. اس وقت جو بغیر حکومت کے نظام ہدایت ہے، یہ در حقیقت اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے، یہ نظام الہی نہیں ہے. حکومتوں کے بغیر ہدایت کو اپنی زندگی بسر کرنا یا دوسروں کو ایسا دین تبلیغ کرنا جس کے اندر حکومت کا تصور موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا حق حکومت استعمال کر کے اپنے بندوں کو حکومت قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ زمین پر حکم خدا سے نظام حکومت الہی قائم کریں. بنیادی فرق پہلے بھی بیان کر دیا ہے کہ حکومتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. الہی و دینی حکومت وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کی سعادت کے لیے ہو، اس کو رفاعی حکومت کہتے ہیں، ویلفیئر گورنمنٹ کہتے ہیں. الہی حکومت کا اصلی مطمع نظر و الہی حکومت کا اصلی محور و مرکز و ہدف ہدایت بشر ہے، نہ سعادت بشر. سعادت خوشگوار و خوشحال زندگی کو کہتے ہیں. اگرچہ دینی حکومت کے اندر سعادت بھی ہے، لیکن سعادت ہدف نہیں ہے. سعادت ہدایت کا میدان ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر انسان کی زندگی میں سعادت نہ ہو، ہدایت مشکل ہو جاتی ہے، دشوار ہو جاتی ہے. یعنی اگر انسان کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، رہنے کے لیے نہ ہو کچھ، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، سفر کے لیے کچھ نہ ہو، اور وسائل زندگی نہ ہو جس کے نتیجے میں انسان ایک آسودہ و خوشحال زندگی بسر کر سکے، لا محالہ ہدایت بھی اسے نصیب نہیں ہوگی. اس لیے سعادت ہدف نہیں ہے، سعادت وسیلہ ہے، سعادت مقدمہ ہے، ہدایت اصل ہدف ہے. اس لیے خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو ہدایت کے لیے مامور کیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ آپ الہی حکومت بھی قائم کریں. الہی حکومت یعنی اللہ کے بتائے ہوئے نظام اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت قائم کریں، اور پھر اس حکومت کے سائے میں بشریت کی ہدایت کریں. ہم ترتیب سے، یعنی قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے آیات کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت کن بندگان خدا نے قائم کی، اور حکومت کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے انہیں کیا ہدایت کی و کیا فرمان دیا. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ 213 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ آیہ 213، یہ توجہ فرمائیں کہ چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس لیے جامع حکمت آیات کے اندر بھی اور قرآن کی صورتوں میں بھی جامع حکمت بیان ہوتی ہے. آشنا ہوں آپ قرآنی طریقہ کار سے و قرآنی لب و لہجے سے، قرآنی اسلوب سے، قرآن کے طرز ادائیگی سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 213 میں یہ فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کان الناس امتاً واحدہ، لوگ امت واحدہ تھے، امت تھے. پہلے آغاز میں، تاریخ کے آغاز میں لوگ، سب کے سب لوگ امت تھے، اور امت بھی امت واحدہ تھے. پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ یونس میں ہے کہ لوگ امت واحدہ تھے. ما کان الناس الا امتا واحدہ، لوگ امت واحدہ تھے. فاختلفوا، مختلف وجوہات سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، یعنی امت کی شکل ان کی خراب ہونا شروع ہو گئی، اور امت کے بجائے قبیلے بن گئے، قومیں بن گئیں، برادریاں بن گئے، اور انجمنیں بن گئے، تنظیمیں بن گئے، تہذیبیں بن گئے، تمدن بن گئے. آہستہ آہستہ جوں جوں پھیلتے گئے زمین کے اندر، تو جو پیشے تھے وہ قومیں بن گئیں. جس طرح پاکستان کے اندر ہے، اگر کوئی بال کاٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نائی قوم ہے. نائی قوم نہیں ہے، نائی پیشہ ہے، کام ہے، کوئی بھی شروع کر سکتا ہے. ایران میں سید بھی نائی ہیں، سادات، آل رسول. افغانستان میں، باقی ساری دنیا میں آپ دیکھیں، وہاں پر سارے کام کرتے ہیں. آپ کو بہت سارے سید ملیں گے، موچی کا کام کرتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، ہیں بھی سید ہیں، چونکہ یہ پیشے ہیں، ذاتیں نہیں ہیں. لیکن بعض تہذیبوں کے اندر، جیسے ہندوستان پاکستان میں ہے، کہ پیشے ذاتیں بن جاتی ہیں، اور جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں اپنے کام کے لحاظ سے ہی ذات شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کمار، چمار، نائی، موچی، فلاں. یہ ذاتیں نہیں ہیں، یہ پیشے تھے، کام تھے. کسی بھی خاندان کے، مثلا دو بھائی تھے، چار بھائی تھے، ایک نے جوتوں کا کام شروع کیا، ایک نے بال کاٹنے کا کام شروع کیا، ایک نے کوئی اور کام شروع کیا، چار ذاتیں لوگوں نے بنا دی اس کی، جبکہ یہ ذاتیں نہیں ہیں. اس طرح سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، ذاتیں بننا شروع ہو گئیں. پہلے لوگ امت واحدہ تھے. امت کس کو کہتے ہیں، یہ ذہن میں رہے آپ کے. البتہ یہ مفصل گفتگو ہے، جو الگ موضوع بیان ہو چکا ہے تفصیل سے. انشاءاللہ آپ جوانان عزیز اس موضوع کو سنیں گے، اور موضوع امامت و امت ضروری موضوع ہے، سمجھنے کا موضوع ہے، چونکہ اسلام کی بنیاد ہے، رکن ہے، و خصوصاً تشیع کا امتیاز ہے نظریہ امامت و امت. ہم امامت کے لیے دمال تو ڈالتے ہیں، لیکن امامت کے نظام کو نہیں سمجھتے. بنگڑے ضرور ڈالتے ہیں، دمالی حالت ہے ہماری، لیکن سمجھیں بھی اس نظریہ امامت کو، چونکہ آج ہم سب سے زیادہ دور لوگ ہیں نظریہ امامت و امت سے. سب سے دور یہی لوگ ہیں جو امامت کے نام پہ بھنگڑا و دمال ڈالتے ہیں. امامت کی ان کو خبر نہیں ہے، عملی طور پر امامت سے بہت دور ہیں، فاصلے پر ہیں. اس لیے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امت کے تین اصلی رکن ہیں، توجہ کریں. امت تین ارکان سے وجود میں آتی ہے. ایک، ہدف میں وحدت ہو، مقصد ایک ہو، مقصد ایک ہو. دوسرا، مکتب ایک ہو، اور تیسرا، مسلک ایک ہو. یعنی مقصد میں جو لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور اس مقصد تک جو راستہ جاتا ہے وہ راستہ ایک ہو جائے، اور وہ راستہ جس مکتب کے تحت، آئیڈیالوجی کے تحت طے ہوتا ہے، وہ آئیڈیالوجی اگر ایک ہو، یہ تین چیزیں انسان کو امت بنا دیتی ہیں. مقصد میں واحد، مسلک میں واحد، اور مکتب میں واحد لوگ. آئیڈیالوجی ایک ہو، راستہ ایک ہو، اور مقصد بھی ایک ہو. وحدت مکتب، وحدت مسلک، و وحدت مقصد، یہ تین وحدتیں امت بناتی ہیں. ان کے علاوہ اگر انسان آپس میں مل بیٹھیں، زمین پر اکٹھے ہو جائیں، کسی رسم و رواج پر اکٹھے ہو جائیں، کسی پیشے میں اکٹھے ہو جائیں، ان کو امت نہیں کہتے، ان کو قوم کہتے ہیں، یا ان کو قبیلہ کہتے ہیں، یا ان کو پارٹی کہتے ہیں، ان کو حزب کہتے ہیں، ان کو انجمن کہتے ہیں، امت نہیں کہتے ان کو. لوگ آغاز میں امت واحدہ تھے، پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے کھیتی باڑی شروع کی وہ آرائی ہو گیا, جس نے لوہے کا کام شروع کیا وہ لوہار ہو گیا, جس نے چمڑے کا کام شروع کیا وہ موچی ہو گیا. اور اس طرح ذاتیں بنتی گئیں, قومیں بنتی گئیں, برادریاں بنتی گئیں. آج ہم برادریوں میں ہیں, کوئی مثلاً چیما ہے, کوئی کھیما ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی بٹ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی مرزا ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی شاہ صاحب ہے. ان برادریوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ہم. امت والی حالت ہماری ختم ہو گئی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, یہ برادریاں ابھی بنی ہیں یا کہیں بعد میں بنی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کان الناس امتن واحدہ, لوگ امت واحدہ تھے, ان میں اختلاف آیا. خداوند تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے, فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے مبشر بنا کر اور منذر بنا کر, ابشار اور انذار کرنے والے. ابشار یعنی مایوسیوں سے نکال کر امید پیدا کرنے والے, مایوس قوموں کو مایوسی اور ناامیدی سے نکال کر ان کے اندر نجات کی امید خلق کرنے والے آئے, اور دوسرا انذار کرنے والے یعنی غافل لوگوں کو ہوشیار و بیدار کرنے والے, دشمن کے خطروں سے آگاہ کرنے والے بنا کر ہم نے بھیجا. انبیاء آئے مبشر و منذر بن کر. وانزل معاہم الکتاب, اور ان انبیاء کو ہم نے کتابیں دیں آسمانی, بالحق, یہ کتابیں جو حق کے اوپر یا حق کے ساتھ تھیں. ان کتابوں کے اندر حق تھا, حق کا حکم و حق کا نظام اور حق کا منشور یہ انبیاء لے کر آئے. کن لوگوں کے اندر؟ جو پہلے امت تھے, پھر ان میں اختلاف ہوا, بٹ گئے, تقسیم ہو گئے, دوبارہ انبیاء ان کو امت بنانے آئے. کیا کر, کس طریقے سے؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ. انبیاء اس لیے آئے تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف پیدا کر دیا, انہوں نے تقسیم ہو گئے, ان امور میں ان کے اوپر حکم کریں, حکمرانی کریں, حکم صادر کریں, حد مقرر کریں اور پابند کریں ان کو, و دوبارہ ان کو امت بنائیں. فی مختلف فیہ و مختلف ہے و مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات. کیوں اختلاف ہوا؟ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ کچھ لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہوئی, طغیانی پیدا ہوئی, سرکشی پیدا ہوئی, اور اس سرکشی کی وجہ سے انہوں نے امت کے اندر اختلاف ڈالنا شروع کیا. بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. خداوند نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو, انبیاء کو تعلیم دی, ہدایت دی کہ جا کر لوگوں کا اختلاف ختم کر کے اور انہیں دوبارہ امت واحدہ بنائیں, اور حق کا منشور دیا کتاب تاکہ اس کے مطابق جا کر حکم کریں و حکومت قائم کریں. پس یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکومت تشکیل دینے کے لیے, لوگوں کو امت بنانے کے لیے, منتشر لوگوں کو, پراکندہ لوگوں کو, بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر کے امت بنا کر, امت سے مراد نہ جمع کر کے ان کا ایک مجمع بنا کر یا تنظیم بنا کر, امت یعنی ان کو مقصد میں, مکتب میں, آئیڈیالوجی میں اور راہ میں ایک کر کے, پھر ان کے ذریعے سے جن امور میں اختلاف تھا ان میں حکم کریں کتاب خدا کے مطابق. یہاں پر اس آیہ میں, سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیہ کے مطابق, اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے اس لیے کہ وہ جا کر لوگوں کو امت بنائیں اور حکومت تشکیل دیں اور حکومت کریں ان کے اوپر. اس لیے حکومت تشکیل دینا انبیاء کے فرائض اور واجبات میں سے ہے. سورہ بقرہ میں دوسرا نمونہ, کہ یہ قصہ بارہا پہلے بیان کیا ہے, عزیزان آپ میں سے جو آئے تھے سابقہ کارگاہ میں, جو چند روز پہلے ماہ شعبان میں, نیمہ شعبان میں ہوئی تھی, یوم جوان کی مناسبت سے وہاں پر اس قصے کی طرف اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں. ابھی قرآن مجید سے وہ واقعہ آپ سن لیں. قرآن مجید میں یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت, بڑا حسین واقعہ ہے, اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو آپ, جس طرح ابھی ایران میں ایک اچھا کام یہ شروع ہوا ہے کہ اسلامی مضمون کی فلمیں بنانا شروع کی ہیں انہوں نے, قرآنی مضامین کی، جس طرح حضرت یوسف کے بارے میں فلم بنی ہے، اصحاب کہف کے بارے میں فلم بنی ہے، حضرت مریم کے بارے میں فلم بنی ہے، ایک خوبصورت فلم بنتی ہے یہ واقعہ، یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوگا، بہت خوبصورت واقعہ ہے خصوصاً جوانوں کے لیے۔ اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ میں نے جب بھی قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے، وہ شاید شمار نہیں کیا جا سکتا، ہزاروں دفعہ شاید پڑھی ہے، اور ہر دفعہ یہ نہیں احساس ہوا کہ یہ 2000 سال پہلے کسی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ احساس ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے حالات کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ یہ 246 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور آگے 251 اور 252 نمبر تک یہ آیات ہیں، اور یہ ایک طرف سے جوانوں سے مربوط آیات ہیں، ملکی حالات کے بارے میں ہیں، قومی حالات کے بارے میں ہیں، اور راہ نجات بھی ہے اس کے اندر کہ ہم کس طرح سے نجات حاصل کریں۔ توجہ فرمائیں، جو پاکستانی کنفیوز قوم، کنفیوز ہیں نا سارے پاکستانی، خصوصاً شیعہ چونکہ کنفیوژن کے ٹرانسفارمر سے منسلک ہیں، سب نے کنیکشن لیا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے کے کنفیوژن ٹرانسفارمر سے کنیکشن 3 فیز لیا ہوا ہے، اور وہ مسلسل آپ کو کنفیوژن کا کرنٹ دے رہے ہیں 3 فیز صبح و شام، لہذا عورت مرد جوان ہر ایک جو ہے وہ کنفیوز نظر آتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے ہم، اور ان ٹرانسفارمروں سے رابطہ ہے، قرآن سے نہیں ہے رابطہ۔ اگر قرآن سے رابطہ ہو کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن سے انسان کا اگر رابطہ ہو تو ساری کنفیوژن دور ہو جاتی ہے انسان کی، بالکل سیدھا راستہ صراط مستقیم انسان کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس پہ انسان چل پڑتا ہے۔ توجہ کریں ان آیات پر، سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 246 میں ہیں، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، رسول اللہ کو فرمان ہے کہ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بڑے لوگ، بزرگ لوگ بنی اسرائیل کے، ان کی حالت کیا نہیں دیکھی، ان یا ان کا کام موسیٰ علیہ السلام کے بعد، قوم بنی اسرائیل کے بڑے لوگ، ملا بڑے سرکردہ لوگ جو خواص ہیں، بنی اسرائیل کے خواص، ان کا عمل یا ان کا جو واردات تھی وہ آپ نے دیکھی، کہ اے رسول کیا آپ کے ذہن میں، خاطر میں ہے، الم ترى من، الم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بڑوں کے بارے میں آپ نے دیکھا، من بعد موسیٰ، خوب کیا ہوا، اذ قالوا لنبی لهم، اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے، یہ بڑے بڑے لوگ خواص مل کر اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابعث لنا ملکاً، ہمارے لیے ایک حاکم، ایک کمانڈر اور ایک رہبر مقرر کرو، نبی سے جا کر مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے آپ رہبر چنیں، ملک یعنی ایک فرمان روا، ایک فرمان روا منتخب کریں ہمارے لیے، جو ہمیں فرمان دے، ہم اس کی سربراہی میں قیام کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ کیا کرو گے اس فرمان روا کی فرمان روائی میں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ صرف کمی ایک رہبر کی، فرمان روا کی، اور ایک بڑے لیڈر کی کمی ہے۔ اگر یہ لیڈر آپ بنا دیں، ہمیں مل جائے، تو یہ قوم پوری قیام کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہے۔ قالا، وہ نبی جو کہ انہی میں سے تھے اور نبی اس قوم کو بخوبی جانتے تھے، اس نبی نے انہیں کہا کہ خوب، میں تمہیں جانتا ہوں، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ سچی باتیں نہیں ہیں، تم ایسے نہیں ہو، اہل جہاد اور اہل جنگ اور اہل قتال نہیں ہو تم، مجھے معلوم ہے۔ قالا، هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر جہاد واجب ہو جائے، اور جب واجب ہو جائے تو پھر تم جہاد کو ترک کر دو، چھوڑ دو، کیا یہ چاہتے ہو تم؟ ابھی جہاد کا حکم خدا نے نہیں دیا، اور آپ جو میٹنگیں شروع کر دی ہیں، یہ جو جلسے شروع کر دیے ہیں، یہ جو پروگرام شروع کر دیے ہیں، اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی لیڈر ہو، ہمارا کوئی رہبر ہو، ہمارا کوئی فرمان روا ہو تاکہ ہم نجات کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو نبی نے سمجھایا کہ تمہارے اندر ابھی وہ آمادگی نہیں ہے، تم اس سطح پہ نہیں ہو. قالو، انہوں نے جواب دیا نبی کو، ان بڑے لوگوں نے، ملا نے، قوم کے بڑے سرکردہ افراد نے جواب دیا، وما لنا، کیوں لڑیں گے نہیں ہم، کیوں جنگ نہیں کریں گے ہم، ہر صورت میں ہم جنگ کریں گے، الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں ہم جنگ نہیں کریں خدا کی راہ میں، کیا معنی ہے؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے بے دخل کر دیا گیا، نکالا جا رہا ہے، قتل کیا گیا اور ہمیں اپنے شہروں سے نکالا جا رہا ہے. وہ توجہ، اب پاکستان کے حالات پر ذرا نظر رکھیں آپ. آپ مثلا لاہور میں، پنڈی اسلام آباد میں، کینیڈا آسٹریلیا میں جا کر دیکھیں، اس وقت ایک بڑی تعداد مومنین کی ناامن شہروں سے، جیسے کوئٹہ ناامن ہے، پارا چنار ناامن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ناامن ہے، اور اس طرح کے بہت سارے علاقے ناامن ہیں مومنین کے لیے، شیعہ کے لیے، ان ناامن علاقوں سے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. صوبہ سرحد میں ایک ایسا گاؤں ہے پورا مکمل، ایک نہیں کئی گاؤں ہیں، جہاں سے سادات تھے شیعہ آبادی، وہاں سے ان کو طالبان نے نکال دیا. وہ نکل کے آگے ان کے املاک، ان کے جنگلات، ان کے گاؤں گھر سب کچھ پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ ابھی مہاجر کیمپ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور گاؤں ہیں جہاں سے انہوں نے ان کو نکال دیا اور سارے گاؤں پر ابھی قبضہ کیا ہوا انہوں نے، وہ آرام سے وہاں پر ان کے اپنے گھروں میں طالبان رہ رہے ہیں یا یہ دہشت گرد رہ رہے ہیں. کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں سے مکمل طور پر مومنین کو بے دخل کر دیا گیا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ جب بھی یہ آیات پڑھی ہیں تو یہ نہیں لگا کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بلکہ یوں لگا ہے کہ یہ تو پاکستان کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے رہبر ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، فرمان روا ہو، اور جس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں، وہ نجات کا کوئی کام راستہ ہونا چاہیے. جس طرح ابھی پاکستان میں کہتے ہیں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمیں قوم کو لیڈ کرے. خوب، آیا قوم واقعاً تیار ہے ان کاموں کے لیے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہ، بعض اوقات قومیں تیار نہیں ہوتی. یہ آیات بہت خوبصورت ہیں، انہیں غور سے سنیں. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں لڑائی نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا ہے. وابنائنا، ہمارے بچوں کو، خاندانوں کو ہم سے چھین لیا گیا ہے، مردوں کو نکال دیا گیا یا قتل کر دیا گیا، خاندانوں کو اسیر بنا لیا گیا، محاصرے میں لے آئے، اور ہم سے اپنی سرزمینیں، اپنے شہر چھڑا لیے گئے ہیں، چھین لیے گئے ہیں. اس لیے ہم ہر صورت میں تیار ہیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ان کے اصرار پر نبی خدا نے تقاضا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، اس قوم کے لیے ایک فرمان روا، ایک رہبر، ایک لیڈر، ایک حاکم مقرر فرما. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، اور ایسا ہی ہوا، ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لیڈر مقرر کر دیا، فرمان روا مقرر ہو گیا، رہبر آ گیا، اور کہا گیا کہ چلو شروع کرو، اٹھو، دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو، جنگ کرو. اس وقت اکثریت نے منہ پھیر لیا، ارادے بدل دیے اور گھروں میں جا کر بیٹھ گئے. صرف ایک چھوٹا سا گروہ، ایک چھوٹا سا دستہ رہ گیا جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں اس حاکم اور لیڈر کے ساتھ مل کر اپنا علاقہ بھی آزاد کراتے ہیں، اپنی قوم بھی آزاد کراتے ہیں، اور امن و امان برقرار کرتے ہیں. وقال لهم نبيهم ان الله، اب اعلان ہوا کہ تمہارے مطالبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لیڈر مقرر کیا ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، تالوت کو اللہ نے تمہارا فرمان روا قرار دیا ہے. تالوت تالوت توئے الف لام وو تے تالوت, تالوت کو اللہ نے تمہارا لیڈر قرار دیا ہے, فرمان روا و حاکم ہے, ملک یعنی تمہارا پادشاہ, تمہارا حاکم, تمہارا لیڈر بنایا ہے خدا نے. جو ہی یہ اعلان ہوا, قالو انا یکون لہ الملک علینا, یہ بڑے بڑے جو میٹنگیں کر رہے تھے کہ قوم کی نجات کے لیے کوئی چارہ کار سوچا جائے, یہ سارے بگڑ گئے. یہ بڑے بڑے لوگ چودھری بگڑ گئے سارے. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے, اس کو ہم پر فرمان روا بنا دیا, اس کو خدا نے ہمارا حاکم بنا دیا. ہمارا مقصد اس آیت سے اتنا ہی تھا جو پڑھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو حق کے حاکمیت دی, فرمان روا بنایا, حاکم بنایا, کہ تالوت اللہ کی طرف سے حاکم ہے کہ اپنی قوم پر آ کر فرمان روائی کرے, حکومت قائم کرے, اور سب سے پہلے قوم کو نجات دے قوم کے ذریعے, اور پھر اس کے بعد اس قوم پر حکومت قائم کرے, فرمان روائی کرے, اللہ کی طرف سے حکومت الہی تشکیل دے. لیکن جو ہی اعلان ہوا کہ تالوت ان کا لیڈر ہے, بڑے لوگ خواص جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے قوم کے اور قومیات کے, یہ ٹھیکیدار فوراً بگڑ گئے. انہوں نے کہا تالوت کون ہے ہمارا لیڈر بننے والا, بڑے ہم ہیں, پارٹیاں ہماری ہیں, تنظیمیں ہماری ہیں, میٹنگیں ہم نے کی ہیں, ماحول ہم نے بنایا ہے, سارا کچھ ہم نے کیا ہے, اور رہبر ہمارا تالوت بنا دیا گیا ہے. تالوت کون ہوتا ہے ہمارے اوپر حکومت کرنے والا؟ انہوں نے تالوت کو اپنا فرمان روا نہیں مانا, اللہ نے بنایا, لیکن بڑے لیڈروں نے اور قومی ٹھیکیداروں نے جو اپنے آپ کو قومیات کا مالک سمجھ رہے تھے, انہوں نے تالوت کو قبول نہیں کیا, فرمان روا کے طور پر, حاکم کے طور پر قبول نہیں کیا, کہا ہم نہیں مانتے تالوت کو. کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے چند اعتراض کیے تالوت پر, کہا ان وجوہات سے تالوت ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا. ایک یہ کہ تالوت کے پاس پیسے نہیں ہیں. تالوت کون تھے میں یہ اشارہ کر دوں, اس لیے یہ بات اہم ہے آپ کے لیے. یہ نقطہ جو ضمناً ہے عرض ہو رہا ہے, یہ آپ جوانوں کے لیے بہت خوب ہے. آپ توجہ کریں, اپنے ملکی حالات کو ایک طرف سے نظر میں رکھیں, اور دوسری طرف سے راہ نجات, کہ اللہ کس طرح قوموں کی نجات کے اسباب پیدا کرتا ہے. اس وقت پاکستان کے خصوصاً تشیعوں کے اندر قومیات ٹھیکیداروں کے پاس ہیں, ملا کے پاس ہیں, قومی ملا جو قومیات کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے قومیات کو بانٹا ہوا ہے, قومیات کے اوپر خود تسلط ہے ان کا, اور چاہتے ہیں کہ وہ مسائل کو حل کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے حل کرتا ہے مسائل کو؟ ایک ایسی قوم جس کے جو ناامنی کا شکار ہو چکی ہو, جس کی جان و مال محفوظ نہ ہو, جس کو گھروں سے نکال دیا گیا ہو, جس کے بچوں سے دور کر دیا گیا ہو, جو اپنے شہر چھوڑ کر جا رہے ہوں اور اپنے اندر احساس تحفظ نہ رکھتے ہوں, کس طرح خدا ان کو نجات دیتا ہے؟ قرآن مجید کا یہ قصہ, یہ پاکستان کے حالات کا حل ہے. تالوت ایک اس آبادی کا, بستی کا, جہاں پر یہ بنی اسرائیل ہجرت کی زندگی گزار رہے تھے, اس علاقے کا, کنعان یا کہاں کہاں تھے, اس علاقے کا ایک جوان تھا, چرواہا, بیڑ بکریاں چراتا تھا تالوت. سارا دن یہ گاؤں کی بکریاں جمع کر کے تو پہاڑوں پہ سارا دن بکریاں چراتا رہتا, بھیڑیں چراتا رہتا, پھر شام کو آ کے لوگوں کے حوالے کر دیتا ان کے مال مویشی. لوگ, ظاہر ہے کسی بڑے خاندان کا لڑکا نہیں تھا تالوت, یہ جوان چرواہا تھا, ظاہر ہے فقیر خاندان کا تھا, غریب خاندان کا تھا, کسی چودھری کا, کسی بڑے وڈیرے کا, کسی ملا کا بیٹا نہیں تھا, بلکہ ایک غریب خاندان کا, چرواہے خاندان کا, بیڑ بکریاں چرانے والا بچہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمان روا, حاکم مقرر کیا بنی اسرائیل کی, اس قوم کے لیے جس کی جان و مال خطرے میں تھی، محفوظ نہیں تھی، اور مطالبہ بھی انہوں نے کیا، مطالبہ ان قومیات کے ٹھیکیداروں نے کیا جو ملا تھے، ان کے مطالبے پر ان کی غرض یہ تھی کہ ہمارے ہم میں سے کسی کو چنا جائے گا، یا باری باری چنا جائے گا، یا ایک ہی دفعہ ہم میں سے کسی بڑے آدمی کو، قومی ٹھیکیدار کو خدا فرمان روا بنائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح کے گمنام بچے کو، غریب خاندان کے بچے کو، ظاہر ہے پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اتنا چرواہا تھا جب، تو کسی اکیڈمی کا فارغ و تحصیل نہیں تھا، کسی مدرسے کا فارغ و تحصیل نہیں تھا، اس کو خدا نے ان کا فرمان روا بنایا، اور جتنے قومی ٹھیکے دار تھے وہ سارے بگڑ گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو، یہ گمنام خاندان کا لڑکا ہے. پھر یہ کہ قومیات میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہم ہیں اصل، ہمارے ذریعے قومیات کے مسائل سارے حل ہونے چاہئیں، اور اس کے پاس نہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں. کہنے لگے قالو انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا فرمان روا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا حاکم نہیں ہو سکتا. اللہ نے بنایا حاکم، اللہ کی طرف سے مامور ہے تالوت کہ لوگوں پر حکومت کرے آ کر، اور لوگوں کو بھی، لوگوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس کو فرمان روا کے طور پر قبول کریں. لیکن وڈیروں نے، ٹھیکے داروں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم قیادت کے زیادہ اہل ہیں، ہمیں لیڈر ہونا چاہیے، چونکہ ہماری پارٹی زیادہ ہے، ہمارا گروہ بڑا ہے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہمارے پاس سب کچھ وسائل ہیں، امکانات ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں بنایا جائے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اعتراض کرنے لگے کہ تالوت کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کیسے لیڈر بنے گا؟ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، جس بچے کے پاس، وہ قوم کا لیڈر بنا دیا گیا ہے، یہ کیسے انصاف ہے؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نبی نے ان کو آ کر کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسی کو چن لیا ہے، خدا کی طرف سے یہی تمہارا حاکم ہے، یہی تمہارا فرمان روا و تمہارا رہبر ہے. اور قیادت کے لیے، رہبری کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے خاندان میں سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چودھری ہونا ضروری نہیں ہے. ولم یو تس، بلکہ کیا چاہیے اس کو؟ وَزَادَهُ، ایک تو خدا نے چن لیا اس کو، وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، خدا نے اس جوان کو دو خصوصیتیں دے دی ہیں، ایک بصیرت اور ایک شجاعت. قیادت کے لیے، فرمان روائی کے لیے، حاکم بننے کے لیے دو شرائط چاہیے، ایک یہ کہ فرمان روا بہادر ہو، بزدل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ صاحب بصیرت ہو، بیوقوف نہ ہو، احمق نہ ہو، سادہ لو نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس کو عطا کر دی ہیں، بسطتن فی العلم، وسعت علمی خدا نے دے دی ہے، اور ایک بسطتن فی الجسم، قوت جسمانی بھی اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور خدا جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، یہ قانون خدا ہے، خدا جسے چاہتا ہے، جو بھی خدا کے بارگاہ میں معیار خدا کے مطابق اہل ہوتا ہے، خدا اسے حاکم بنا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، خدا وسعت دینے والی ذات ہے. وقال لهم نبیهم، پھر ان کے نبی نے کہا کہ نشانی یہ ہے اس کے حاکم ہونے کی کہ یہ اللہ کی طرف سے حاکم ہے. توجہ فرمائیں، آج جو لوگ، تالوت معصوم نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا، چرواہا وہ بھی غریب خاندان کا، آج کنفیوژن کے ٹرانسفارمروں نے ہمارے جوان نسل کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ولی فقی کس طرح حاکم اسلامی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے حاکم کیسے ہو سکتا ہے. خب تالوت ایک چرواہا، ایک گمنام خاندان کا فرد، نہ نبی ہے، نہ نبی کا بیٹا ہے، نہ معصوم ہے، نہ معصوم کی اولاد میں سے ہے، اس کا کام ہے بھیڑیں چرانا، بکریاں چرانا، لیکن ایک صاحب بصیرت ہے اور ایک شجاعت ہے، دلیری ہے اس کے اندر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنا دیا. اب یہ قرآنی نمونے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، قرآنی نمونے کہ خدا نے انسانوں میں سے حکومت قائم کرنے کے لیے چنے ہیں لوگ تاکہ یہ حکومت قائم کریں. اور حکومت کے بغیر قومیں نجات نہیں پا سکتی، جب تک حکومت کی طاقت نہیں ہوگی قومیں نجات نہیں پا سکتی، لیکن حکومتیں کس طرح قائم کریں یہ بھی لوگوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اب توجہ کریں کہ یہ حکومت قائم کیسے ہوئی، اللہ کی طرف سے اس کو حق مل گیا فرمان دہی کا، فرمان روائی کا اور پادشاہی کا۔ یہ پادشاہ ایک گمنام لڑکا آیا قوم کے اندر، نبی نے اعلان کیا کہ یہ تمہارا حاکم ہے، ٹھیکیداروں نے، قومی ٹھیکیداروں نے کہہ دیا ہم اس کو نہیں مانتے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اسے ہم نہیں مانتے چونکہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے آ کر اعلان کیا اور نبی نے اعلان کیا کہ اس کی الہی ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، تالوت کے الہی حاکم ہونے کی کچھ علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ایک تابوت یہ لائے گا یا آئے گا، اس کے ساتھ اس تابوت کے اندر ایسے وسائل ہیں جو تمہارے سکون کا، تمہیں قلبی طور پر اطمینان عطا کریں گے، یعنی ایک ایسا ذریعہ یہ ساتھ اپنے لائے گا کہ قوم اس کو دیکھ کر، قوم کے دلوں میں اس کو دیکھتے ہی سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا اور تسلی آ جائے گی، خوف و ہراس گھبراہٹ تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اور دوم یہ کہ بقیۃً مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور موسیٰ و آل ہارون کا جو ترکہ ہے وہ اس تابوت کے اندر، اس صندوق کے اندر ہوگا، اور یہ صندوق تالوت کے پاس ہوگا۔ اس صندوق کے اندر ایسے وسائل ہیں جو تمہارے سکون قلب کا باعث بنیں گے، اور اس صندوق کے اندر موسیٰ و ہارون کا ترکہ موجود ہے۔ تحملہ الملائکہ، ملائکہ یہ صندوق لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیت لکم، اور تمہارے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی جب یہ حاکم، یہ فرمان روا تمہارا آئے گا تو یہ اس کی نشانیاں ہوں گی۔ ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم، ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہوئے، مومن ہوئے تو ان چیزوں پر تمہارا ایمان ہوگا، اگر مومن نہ ہوئے تم، تمہارا ایمان ان چیزوں پر نہیں ہوگا۔ اگر تم مومن ہو تو نشانیاں ہوں گی اور تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی وہ نشانیاں دیکھ کر۔ اب توجہ فرمائیں، تالوت آ گئے چونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، ٹھیکیداروں نے نہیں مانا، ہم نہ مانے، اللہ نے جس کو فرمان روا بنا دیا وہ قومی ٹھیکیداروں کا منتظر نہیں رہتا کہ وہ میری تائید کریں تو میں آؤں گا، اللہ کا حکم بجا لوں گا، اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوئے تو میں کوئی کام نہیں کروں گا، نہ، چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، حکم خدا ہے، بس میں آ کے میدان میں اپنا فریضہ ادا کروں گا۔ فلما فصل تالوت بالجنود، تالوت آئے اور انہوں نے آ کر لشکر بنایا، جوانوں کو آ کر اعلان کیا کہ جوانوں آؤ، قوم کو نجات دینی ہے۔ اب توجہ کریں، تالوت کی شخصیت اب آپ کے سامنے ہو، بہادر، دلیر، بہت ہی بابصیرت، باشعور، بافہم، لیکن گمنام، فقیر گرانے سے اور چرواہا۔ خب اس قسم کا لیڈر آ کر جب ندا دیتا ہے جوانوں کو کہ آؤ نکلو، قوم کو نجات دیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے پھر بڑے بڑے ملا کے بیٹے اس کے ساتھ نہیں ملتے، آ کر چودھریوں کے بیٹے، بڑے ملا کے بیٹے، سرداروں کے بیٹے اور ٹھیکیداروں کے بیٹے اس کے ساتھ نہیں ملے۔ کون آ کے ملیں گے؟ اسی جیسے، جو اسی جیسے جوان ہوں گے، غریب خاندانوں کے، وہی آ کر اس سے ملیں گے۔ تالوت نے اعلان کیا لشکر بنانے کا، لڑکوں کو گاؤں میں اور آبادی میں اعلان کیا کہ کون ہے جو لشکر میں آئے گا، لوگ آئے، کچھ جمع ہوئے۔ قالا، تالوت انہیں لے کر نکل پڑے دشمن کے مقابلے کے لیے کہ اپنی سرزمینوں کو آزاد کراتے ہیں۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تالوت نے کہا کہ اے لشکر سنو، یہ بہت اہم نقطہ ہے، توجہ فرمائیں عزیزان، کون لوگ امتوں کو نجات دینے کے قابل ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم جن اکیڈمیوں میں پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کا ایک شعر باہر لکھا ہوا ہے نا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے کہ تیرا جس نے، ایک شعر لکھا ہوا ہے، نہیں پڑھتے شعر، کیسے ہے؟ عصر حاضر ملک الموت ہے، تیرا ملک الموت ہے کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، اور ملک الموت جس کی روح قبض کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ، لاش۔ یہ زمانہ اس نے ہمیں فکر معاش دے کر ہماری روح قبض کر لی ہے، مردہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ مردہ جوان، مردہ قوم کے جوان، جن کی ملک الموت نے، یہ زمانہ سرمایہ داری نظام نے، جس ملک الموت نے، اس تعلیمی نظام نے ان کی روح ہی قبض کر لی ہے، تو ظاہر ہے مردہ تو اپنی قوم کو نہیں نجات دے سکتے۔ ملک الموت نے مثلا یہ جتنے قبرستانوں میں لیٹے ہوئے مرحوم مردے، انہیں جا کر کہیں کہ اے مرحوموں اٹھو، قوم کو نجات دو، وہ کہیں گے ہم اٹھ ہی نہیں سکتے، ہماری روح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ چلتے پھرتے فکر معاش کے اندر اکیڈمیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہیں کہیں قوم کو نجات دو، یہ کیسے نجات دیں گے؟ ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہماری روح ہی نکل گئی ہے، ہم کیسے نجات دیں گے؟ روٹی ہمیں نہیں مل رہی، روٹی ہاتھ نہیں آ رہی۔ تالوت نے کون سا طبقہ آزاد کیا، بنایا؟ تالوت نے وہ طبقہ چنا جو فکر معاش اس نے، اس کی روح نہ قبض کر لی ہو، فکر معاد اس پر غالب ہو، در حقیقت فکر معاد نے اس کے اوپر غلبہ ڈالا ہوا، فکر معاد نے اس میں حیات پیدا کر دی ہو، نہ کہ فکر معاش نے اسے روح نکال دی ہو۔ تالوت نے ایک آزمائش رکھی، آزمائش یہ تھی کہ راستے میں ہم جائیں گے، یہ پیدل لشکر تھا، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، تلواریں بھی نہیں تھیں، شمشیریں بھی نہیں تھیں، ڈالیں بھی نہیں تھیں، کل اسلحہ ان کا کیا تھا؟ ڈنڈے، پتھر اور غلیلے، وہی غلیلے جن سے اب چڑیاں مارتے ہیں، شکار کرتے ہیں، یہ دشمن کے مقابلے میں غلیلے لے کے گئے۔ چونکہ ایک ایسا لشکر تھا، ملا نے، چودھریوں نے اور ٹھیکیداروں نے ساتھ ہی نہیں دیا، کہا ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، خود ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، گھوڑے، اونٹ، لشکر نہیں بنا سکتے تھے۔ جوان آئے، رضاکار، ولنٹیئر، بسیجی نکلے کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، ہم نکلتے ہیں باہر۔ کہا نکلو باہر، اور پیدل لشکر جا رہا ہے، اکثر کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے راشن بھی نہیں تھا، راستے میں کوئی اگر ملتا، کوئی باغ ملتا، کوئی فروٹ ملتا تو کھا لیتے۔ یا ایک جگہ پر یہ پیدل لشکر تھا، گرمی کا موسم، سخت پیاسے، پیدل چل چل کے پیاس لگی ہوئی تھی ان کو۔ آگے نہر آئی، ایک پانی کی نالی، نہر، فرماندے نے، فرمان روا نے، تالوت نے، کمانڈر نے کہا کہ خبردار، کوئی پیاسا جوان، تھکا ہوا، اس نہر سے پانی نہیں پیے گا۔ اور پیدل چل چل کے تھکے ہوئے لوگ، کھانا بھی نہیں ہے اور پیاس بھی ہے، اور پانی بھی مفت کا ہے، یہ مفت کا پانی بھی کمانڈر پینے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر معاش سے جو آزاد ہوگا وہ اپنی قوم کو آزادی دلا سکتا ہے، جو خود اسیر ہوگا پیٹ کا وہ کبھی قوم کو آزادی نہیں دلا سکتا۔ تالوت نے لشکر بنایا، آزادی دلانے والا لشکر، لہذا کہا کہ خبردار، اے جوانوں، اس نہر سے پانی نہ پینا۔ خوب بازوں نے مشورہ دیا کہ جناب تالوت، ایمرجنسی بھی تو ہوتی ہے، کچھ کو اتنی پیاس ہے کہ مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ تالوت نے کہا کہ وہ صرف ایک چلو، ایک یا دو چلو پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، اس سے زیادہ حق نہیں ہے پانی پینے کا، ایک یا دو چلو، تاکہ مرے نہیں، بچ جائیں، باقی نہیں پی سکتے جن کو پیاس ہے۔ یہ آزمائش تھی، جو اطاعت کریں گے اپنے کمانڈر کی، راہبر کی، وہ نجات دلا سکتے ہیں، ورنہ جو لنگر دیکھ کر، دیگ پکی ہوئی ہو، شربت بانٹ رہا ہو، کمانڈر ادھر بلا رہا ہو، یہ ادھر دیگ پہ ٹوٹ پڑے ہوں، یہ قومیں نہیں نجات دے سکتے۔ پیاسے لوگوں کو راہبر نے کہا کہ خبردار، پانی کی طرف نہیں جانا۔ خوب کچھ ان میں سے اسی طرح راہبر کی بات سنی، پیاسے تھے، کھڑے رہے، نہ ایک چلو پیا نہ دو چلو پیے، لیکن ان میں سے اکثریت ٹوٹ پڑے پانی کے اوپر، اور پانی پیا، لیٹ کے پانی پیا، اتنا پانی پیا کہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے، پانی کی جگہ، کھانے کی جگہ بھی پانی پی لیا انہوں نے۔ تالوت نے کہا کہ یہ الگ ہو جائیں، جنہوں نے پانی پیا ہے یہ الہی لشکر سے الگ ہو جائیں. کیوں کہ لنگر خور غنیمت خور یہ نہیں ہو سکتے, سپاہ خدا یہ نہیں ہو سکتے, بسیجی یہ نہیں قوم کو نجات دے سکتے. لہذا انہیں الگ کر دیا. اکثریت وہیں رہ گئی تھی آبادی میں ہی, وہ ساتھ نہیں آئے. چند ایک لڑکے ساتھ نکلے, ان میں سے بھی اکثریت نے پانی پی لیا, انہیں بھی تالوت نے الگ کر دیا. تالوت نے اعلان کیا, فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی, جس نے بھی یہ پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ, جس نے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, جس نے بہت شدت کی وجہ سے ایک یا دو چلو پی لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فشربوا منہ, سب ٹوٹ پڑے پانی پر, الا قلیلا, چند ایک گروہ اقلیت رہ گئے تھوڑے سے, انہوں نے نہیں پیا. ان تھوڑے سے لوگوں کو لے کر تالوت چل پڑے آگے دشمن کی طرف. دشمن بہت قوی ہے, توجہ کریں ابھی. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, تالوت اس تھوڑے سے لشکر کو لے کر جب پہنچے دشمن کے سامنے, قالو اس تھوڑے سے گروہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودہ. دشمن جالوت تھا, جالوت سپر پاور تھا, جالوت کے پاس گھوڑے ٹینک اس زمانے کے لحاظ سے اگر آج کی زبان میں بات کریں اس کے پاس بکتر بند گاڑیاں ٹینک توپ خانہ جہاز فضائیہ بحریہ ہر طرح کا لشکر اس کے پاس موجود تھا, اور ادھر چند لڑکے ننگے پاؤں اور نہ کوئی زرہ نہ کوئی جنگی خود نہ جنگی لباس نہ ان کے ہاتھ میں بندوق نہ غلیل نہ کوئی گرنیٹ, غلیلیں اور پتھر لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے جو ہی دشمن کو دیکھا تو لرزنے لگے, ڈر گئے, کانپنے لگے. اس دشمن کے مقابلے میں ہم اس دشمن سے لڑیں؟ توجہ فرمائیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, ان میں انہی تھوڑے سے گروہ میں سے انہی جوان لڑکوں میں چند افراد ایسے تھے جن کا اللہ پر یقین تھا, اللہ پر یقین والے چند ایک اس گروہ کے اندر موجود تھے. انہوں نے کیا کہا, کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. اے لوگوں گھبراؤ مت, تم نے قانون خدا کا نہیں پڑھا ہوا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ خدا چھوٹی جماعت کو اکثریت پر غلبہ عطا کر دیتا ہے, یہ ہے اللہ کا قانون. چونکہ قرآن نہیں پڑھتے ہمارے دیندار بھی, ہمارے خطبہ بھی, ہمارے لیڈران بھی قرآن نہیں پڑھتے, لہذا اکثریت کے غلبے پر ان کا ایمان ہے. یہ شیطانی نظریہ ہے, قرآنی نظریہ کہ اقلیت کو خدا غلبہ دے گا. بِإِذْنِ اللَّهِ کم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ, کتنے ایسے چھوٹے گروہ ہیں, قلیل گروہ و ضعیف گروہ جن کو خدا نے غلبہ دینا ہے طاقتور لوگوں کے اوپر. بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, ان لوگوں نے کہا کہ لوگو ڈرو مت, اللہ صابرین کے ساتھ ہے, استقامت کرنے دکھانے والوں کے ساتھ ہے. خوب, بس یہ تھوڑا سا گروہ جم گیا, یہ باتیں سن کر, اللہ پر یقین رکھنے والوں کی بات سن کر یہ چھوٹا سا گروہ یہ ڈٹ گیا. اب توجہ کریں, بڑی خوبصورت فلم بنتی ہے یہ, کہ ایک طرف نیٹو لشکر ہو اور ایک طرف غلیلوں والا لشکر ہو اور جنگ ہو رہی ہے. فلما ولما برہزو, اب مبارزہ شروع ہوا, ادھر سے بھی نکلی فوج, ادھر سے بھی نکلے لوگ. ولما برہزو لجالودا, جالوتا و جنودے, جنود جالوت اور لشکر جالوت کے مقابلے کے لیے یہ چھوٹا سا گروہ آگے بڑھا. قالو, انہوں نے دعا مانگی, میدان میں دعا مانگی, مبارز لوگوں کی دعا, بسیجیوں کی دعا. کیا دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا, اے خدایا ہمیں استقامت عطا فرما, ہمیں مقاومت عطا فرما, صبر یعنی استقامت, ہمیں استقامت عطا فرما. وثبت اقدامنا, اور ہمیں ثبات قدم عطا فرما, ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, قدم اکھڑ نہ جائیں ہمارے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور اے خدا ہمیں ان کافر قوم پر غلبہ عطا فرما, نصرت عطا فرما, مدد فرما ہماری. یہ تین دعائیں ان غلیل بردار اور پتھروں کے پتھروں سے مسلح لشکر نے, چھوٹے سے گروہ نے مانگی خدا سے اور جالوت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوئے. فہضموہم بِإِذْنِ اللَّهِ, اور یہی ہوا, تالوت کی مختصر چھوٹی سی جماعت نے جالوت کے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی. وَقَتَلَ, سب سے جو مزیدار مارکا ہوا وہ یہ تھا کہ تالوت کے ایک فوج میں ایک نوجوان, تالوت جوان تھا, جوان کہتے ہیں 25 سال سے چھوٹے آدمی کو, اور نوجوان کہتے ہیں 15 سال سے چھوٹے آدمی کو. ہمارے یہاں نوجوان کہتے ہیں, جو بھی جوانی میں پہنچا کہتے ہیں یہ نوجوان ہے. نوجوان یہ نیا نیا جوان جو جوانی میں قدم رکھا ہے, جو 12-13 سال سے اوپر ہوتا ہے یہ نوجوان کہلاتا ہے. داؤد ایک نوجوان اس فوج کے اندر تالوت کی سرپرستی میں لشکر جن کے ہاتھ میں پتھر ہیں, ان میں ایک نوجوان بھی ہے جس کا نام ہے داؤد. داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے جالوت کا نشانہ لیا. جالوت جو فرمان روا تھا, یعنی اس زمانے کا اوباما بش, اس کا اس نے نشانہ لیا تالوت, داؤد نے. کس سے؟ غلیل سے. اس جوان نوجوان کے ہاتھ میں غلیل تھی, غلیل میں چھوٹا سا پتھر لگایا اور چھپتا چھپاتا جھاڑیوں کے پیچھے سے اوٹ لگاتا ہوا, ذرا ماہر جنگجو تھا یہ بچہ, اور اتنی مہارت سے یہ بہت قریب پہنچ گیا جالوت کے. قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جالوت نے تو پورا اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے, لوہے کا لباس ہے. اس نے ظاہر تیروں سے بچنے کے لیے, تلواروں سے بچنے کے لیے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا, اوپر لوہے کا ٹوپی لگائی ہوئی, ادھر زرہ پہنی ہوئی, ہاتھوں پہ لوہے کے دستانے تاکہ اس کو کوئی تیر تلوار نہ لگے. اب ظاہر جس لباس پر تیر اثر نہیں کرتا وہاں پتھر کیا اثر کرے گا, لیکن اس جوان کی دلیری اور حوصلہ دیکھیں, بصیرت, اتنا قریب گیا کہ وہ اس کے نشانے پہ آ گیا. اور اب یہ جوان تلاش کر رہے کہ میں کہاں حملہ کروں, چونکہ یہ تو لوہے میں ڈوبا ہوا ہے. آخر میں داؤد نے دیکھا کہ یہاں سے تھوڑی سی کنپٹی اس کی خالی ہے, تھوڑی سی جگہ, اتنی سی کنپٹی اس کی خالی ہے. داؤد نے وہیں نشانہ مارا اس کی کنپٹی پر غلیل سے, اور جو ہی وہ پتھر جا کے اس کی کنپٹی پہ لگا وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا, گر گیا. وہ سپر پاور کا لیڈر گر گیا. اس کی فوج میں اعلان ہوا کہ جالوت مارا گیا. جو ہی اعلان ہوا جالوت مارا گیا, ساری فوج دم دبا کے بھاگ گئی, مٹھی بھر جوانوں کے ہاتھوں, چند ایک جوانوں کے ہاتھوں تالوت کی سربراہی میں. عزیزان توجہ فرمائیں, اس لیے یہ میں نے جان بوجھ کے, یہ ہماری بات سے مربوط نہیں تھی, یہ بات میں نے جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ تاکہ ہمیں قوم کی نجات کا قرآنی فارمولا بھی سمجھ میں آ جائے. یہ آیتیں پڑھی اس لیے تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو اپنی طرف سے بنی اسرائیل کا حاکم مقرر کیا کہ اے تالوت تو اللہ کی طرف سے ان کا ملک ہے, یا ان کا فرمان روا ہے, ان کا حاکم ہے, اور اللہ کے دستور, اللہ کے احکام تو نے جا کر ان پر نافذ کرنے ہیں. اب ظاہر ہے کہ تالوت نبی بھی نہیں تھے, تالوت ایک عام جوان چرواہا. داؤد نے یہ جنگ جیت لی اور وَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اور پھر خدا نے داؤد کو بھی مملکت دی, داؤد کو بھی حکومت دی اور حکمت بھی دی. وَدَاوُدُ کو خدا من تعالیٰ نے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور بہت سارے اور علوم بھی داؤد کو خدا نے عطا کر دیے. وَلَوْلَا, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قانون عام بتا دیا ہے. یہ آیت کریمہ آخری اختتام بہت حسین ہے, یہ سب ازبر کر لیں, حفظ ہونی چاہیے یہ آیت ہر جوان کو. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسروں کو دفع نہ کرے, بعض لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کروائے, اور بعض لوگ اللہ کے حکم پر دفاع نہ کریں, تو کیا ہوگا؟ زمین پر فساد ہی فساد ہوگا, زمین پر ناامنی ہو جائے گی، ملک ناامن ہو جائے گا، قوم غیر محفوظ ہو جائے گی، دین غیر محفوظ ہو جائے گا، مقدسات غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ کیسے محفوظ ہوں گے؟ جب ایک طبقہ نکلے تالوت اور اس کے ساتھی جو دفاع کریں۔ کیسے دفاع کریں؟ خوب ڈنڈوں سے کریں، پتھروں سے کریں، دشمن سے اپنا علاقہ آزاد کرائیں، دشمن سے اپنی قوم آزاد کرائیں، دشمن سے، نہ کہ دشمن سے بھیک مانگیں، دشمن کے سامنے روئیں۔ اگر یہی ذلیلانہ کام کرتے، یہ تالوت اور ان کا لشکر، یہ جاتے جا کر بیٹھ جاتے اور جالوت کے سامنے جا کر احتجاج کرتے، بینر لکھتے اور قراردادیں پڑھتے، جناب جالوت، اعلی حضرت جالوت، ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے گھر چھینے جا رہے ہیں، ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کھاتے ہوئے یہ ظلم ختم کیا جائے۔ جالوت وہ ظالم ہے جو ذلت کے تقاضوں کو دیکھ کر اور زیادہ غصے میں، تیش میں آتا ہے، یہ ذلت ہے۔ تالوت نے عزت کے ذریعے سے قوم بچائی ہے، نہ ذلت کے ذریعے سے۔ اصل آیت اس لیے پڑی تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء بھیجے ہیں تاکہ منتشر لوگوں کو امت بنائیں، ہم نے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے حکومت قائم کریں، حکم کریں لوگوں کے اندر، لِلَّيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے اندر حکم کریں، وہ لوگوں کے اندر حکومت قائم کریں۔ دوسرا نمونہ سورہ مبارکہ بقرہ ہی میں ہے، آیہ 246 سے 251 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دو بادشاہوں کی طرف یا دو الہی حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تالوت اور ایک داود۔ داود نبی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، حضرت داود جن کا نام انبیاء میں ہے، اور پھر ان کے فرزند ہیں سلیمان، وہ سلیمان نبی جن کو خدا نے بہت عظیم حکومت عطا کی، ایسی حکومت جو اس سے پہلے کسی کو نہیں تھی۔ جناب سلیمان کی حکومت انسانوں پر تھی، جنوں پر تھی، ہوا پر تھی، پرندوں پر تھی، ہر چیز کو خدا نے اس فرمان روا کے، اس حاکم الہی کے تابع فرمان قرار دیا تھا۔ یہ دو نمونے سورہ مبارکہ بقرہ کے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، چونکہ آپ نے بعد میں ورزش بھی کرنی ہے، آج کے لیے یہ کافی ہے۔